السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے رکن ممالک کے سفارتکاروں کو پاکستانی عہدیدار کی بریفنگ. پاکستان این ایس جی کی رکنیت کی اہلیت رکھتا ہے, وزارت خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, افغانستان کے شمالی علاقے میں مشتبہ طالبان عسکریت پسندوں نے بدھ کو 50 مسافروں کو اغوا کر لیا, جبکہ ایک روز قبل مشرقی صوبے غزنی میں 12 مسافروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. ترکی میں شامی سرحد کے نزدیک ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں 3 پولیس افسر جاں بحق ہو گئے ہیں. اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن امریکہ کی تاریخ میں پہلی خاتون بن جائیں گی جب وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کریں گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ایمبیسڈر تسنیم اسلم نے نیوکلیئر سپلائی گروپ یا این ایس جی کی رکنیت رکھنے والے ملکوں کے سفارتی نمائندوں کو ایک بریفنگ کے لیے مدعو کیا جو پاکستان کے این ایس جی گروپ میں رکنیت کے حصول کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے. دفتر خارجہ کے مطابق متعدد سفیروں اور اعلی عہدیداروں نے اس بریفنگ میں شرکت کی. تسنیم اسلم نے خبردار کیا کہ کسی ملک کے لیے خصوصی استثناء جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک استحکام پر منفی اثرات مرتب کرے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے حصول کے لیے گزشتہ ماہ باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی تھی. اس کے بعد سے پاکستان اس ضمن میں سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. اس سلسلے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی ایڈیشنل سیکرٹری تسنیم اسلم نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کے رکن ممالک کے سفارتکاروں کو بدھ کو اسلام آباد میں پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بریفنگ میں بڑی تعداد میں سفیروں اور دیگر سینئر نمائندوں نے شرکت کی. بیان کے مطابق تسنیم اسلم نے سفارتکاروں کو بتایا کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات جوہری تحفظ کے مربوط نظام اور تکنیکی مہارت میں تجربے کی بنیاد پر پاکستان این ایس جی کی رکنیت کے حصول کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہے. تسنیم اسلم نے این ایس جی کے رکن ممالک کے سفارتکاروں سے کہا کہ وہ رکنیت کے بارے میں غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار کریں. بیان کے مطابق انہوں نے متنبہ کیا کہ کسی ایک ملک کو مخصوص مراد دینے سے جنوبی ایشیا میں استحکام کی کوششوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. ایوان بالا یعنی سینٹ کی رکن سحر کامران نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ این ایس جی کی رکنیت ملنے سے پاکستان جوہری توانائی کے حوالے سے اپنی مشکلات پر قابو پا سکے گا.
دیکھیں بالکل پاکستان کی پالیسی جو اپلیکیشن ہے بالکل جائز ہے. پاکستان جب کہتا ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی اس کو ممبرشپ ملے تو پاکستان جو ہے ایک انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے. ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہم فائٹ کر رہے ہیں, ہم ملیٹنسی کو فائٹ کر رہے ہیں. اس کی ایک چیز, جب تک انرجی نہیں ہوگی ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے, اکنامک ریوائول نہیں ہوگا, ہماری انڈسٹریز فیکٹریز نہیں چلیں گی, ہم کیسے اس قسم کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں. تو پاکستان جب این ایس جی کی درخواست دیتا ہے تو پاکستان کے نہ جارحانہ عزائم ہے. پاکستان صرف اپنے جو ٹیکنالوجی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس میں اس کو بوسٹ میں لانا چاہتا ہے. جو نیوکلیئر انرجی ہے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ہے, ایگریکلچر کی فیلڈ کے اندر ہے, الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کے لیے ان میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے.
پاکستان خاصے عرصے سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے حصول کی کوششیں کرتا آیا ہے. اسلام آباد کا موقف ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر پاکستان کو بھی اس گروپ میں شامل کیا جانا چاہیے. پاکستان کی طرف سے این ایس جی کی رکنیت کے حصول کے لیے یہ سفارتی کوششیں ایسے وقت کی جا رہی ہیں جب پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر ہیں. بھارت نے بھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننے کے لیے درخواست دے رکھی ہے. بھارت کی درخواست پر 9 جون کو ہونے والے اجلاس میں غور کیا جائے گا. تاہم چین نے بھارت کی رکنیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے, اور اگر بھارت کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بنانے کے لیے کسی طرح کا استثناء دیا جائے گا تو پاکستان بھی اس کا حقدار ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آسٹریلیا میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس پیس نے سن 2016 گلوبل پیس انڈیکس جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کا بحران انتہائی سطح پر ہے، جبکہ دنیا میں تشدد اور جنگ کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح 25 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انڈیکس کے مطابق شام، عراق، نائجیریا، افغانستان اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں دہشت گردی کی کاروائیاں سر فہرست ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 25 سالوں میں تشدد سے ہونے والی اموات کی تعداد 2015 میں سب سے زیادہ تھی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے جاری ہونے والی پیس انڈیکس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 کی نسبت 2015 میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات میں 80% اضافہ ہوا، جبکہ دنیا کے صرف 69 ممالک ایسے تھے جہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ گلوبل پیس انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کے واقعات کی اکثریت رونما ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں ہونے والے دہشت گرد واقعات کی اکثریت مشرق وسطی اور اس کے قریب واقع ممالک میں مرکوز رہی۔ ان پانچ ممالک میں پاکستان کے علاوہ شام، عراق، نائجیریا اور افغانستان کے نام شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں اور شدت پسند واقعات میں واضح کمی آئی ہے، مگر پھر بھی ملک میں ہونے والا تشدد غیر معمولی ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق 2015 میں دہشت گردی کے واقعات اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں لگ بھگ 3700 افراد مارے گئے۔ 2014 میں یہ تعداد لگ بھگ 5500 تھی۔ رواں سال بھی ملک میں ہونے والی دہشت گردی اور سیکیورٹی آپریشن سے جڑے تشدد میں 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اگرچہ گلوبل پیس انڈیکس رپورٹ میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور جنوبی ایشیائی خطے سے باہر کی دنیا میں تشدد میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے پرامن خطہ یورپ ہے، تاہم پیرس اور برسلز کے دہشت گرد حملوں کے بعد اس کے پوائنٹس میں کمی آئی ہے۔ دنیا کا سب سے پرامن ملک آئس لینڈ ہے، جس کے بعد ڈنمارک، آسٹریا، نیوزی لینڈ اور پرتگال کا نمبر آتا ہے، جبکہ اس رپورٹ کے مطابق سب سے پرتشدد ممالک میں شام سر فہرست ہے، جس کے بعد جنوبی سوڈان، عراق، افغانستان اور صومالیہ کا نمبر ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قانون سازوں نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھارت کی طرف سے کیے گئے انٹرسیپٹر میزائل کے ایک حالیہ تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جنوبی ایشیائی خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ وزیراعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے سینٹ کو بتایا کہ بھارت کی طرف سے روایتی جوہری اور میزائل پروگرام کو ترقی دینے کی وجہ سے بحر ہند میں جوہری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
بھارت کی طرف سے ایک میزائل شکن میزائل کے تجربے پر پاکستان کے قانون سازوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکمت عملی تشکیل دے۔ گزشتہ ماہ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مقامی طور پر ایک سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل تیار کیا ہے جو اس کے بقول کسی بھی طرح کے بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں قانون سازوں کی طرف سے بھارت کے انٹرسیپٹر یعنی میزائل شکن میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس معاملے پر بحث کے لیے تحریک التوا جمع کروانے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ اس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن خراب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے بھارت کے میزائل تجربے کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی تشکیل دیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرف سے بیلسٹک میزائل شکن نظام کی تیاری پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دوستی اور مفاہمت کی پالیسی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور وہ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر اپنی دفاعی صلاحیت میں ضرورت کے مطابق اضافہ کر رہا ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی پالیسی کے خطرناک مضمرات سے آگاہ کرے گا۔ حزب مخالف کی جماعت مسلم لیگ قاف کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ میزائل تجربے سے بھارتی فوج کی طرف سے جارحیت کا خطرہ بڑھا ہے۔ उनका कहना था कि भारत चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे में ले रहा है और पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान जैसे हमसाए भी भारत के साथ जा मिले हैं। उनके बकौल ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की नाकामी का सबूत है। पाकिस्तान में उमूमी तासुर यही है कि ताकतवर तरीन इदारा फौज मुल्क की खारजा पॉलिसी में भी खासा असर रसूख रखता है, लेकिन हुकूमती ओहदेदार इसकी तरदीद करते हुए कहते हैं कि खारजा पॉलिसी में सलामती के उमूर को मद्देनजर रखते हुए फौज से मशावरत की जाती है। हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में भी तनाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह अमरीका की तरफ से F-16 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को ज़रेआनत की फराहमी से इनकार जैसे दीगर बाज़ इकदाम हैं। ऐसे में गुज़श्ता माह बलूचिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन कार्रवाई को अपनी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीका से एहतजाज भी किया। सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी का कहना है कि अमरीका से ताल्लुकात पर नज़रसानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर अराकीन सेनेट चाहें तो अमरीका के साथ ताल्लुकात की शराइत तय करने के लिए पूरे ऐवान को कमेटी करार दिया जा सकता है। उन्होंने तजवीज़ दी कि कमेटी मुतालिका अफराद को बुलाकर बंद कमरे में इस मसले पर बातचीत कर सकती है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने भारत और अमरीका के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के अरकान से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सतह पर लड़ी जानी है और फौजी, खुफिया इतलात और सिफारतकारी के रिवायती हरबे इस दहशतगर्दी की जंग को जीतने में कारगर नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के शहरी और फौजी दहशतगर्दी की लड़ाई में मारे गए हैं, ज़रूरत इस बात की है कि सिक्योरिटी तआवुन को गहरा किया जाए। मोदी का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की एक कोशिश है। अफगानिस्तान के शिमाली इलाके में मुश्तबा तालिबान अस्करीत पसंद ने बुध को 50 मुसाफरों को अगवा कर लिया, जबकि एक रोज़ कबल मशरक़ी सूबे गजनी में 12 मुसाफरों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। बताया जाता है कि अस्करीत पसंद काबुल से तखार जाने वाली एक बस और एक कार को कुंदुस में रोक कर उस पर सवार अफराद को यह कमाल बनाकर अपने साथ ले गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगवियों की तलाश और बाजियाबी के लिए कुंदुस में कार्रवाई शुरू कर दी है। बैनुल अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शिमाली सूबे कुंदुस के गवर्नर असदुल्ला उमर खेल का कहना है कि हमने इन इलाकों में तलाश शुरू कर दी है जहां गाड़ियों के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यरगमलियों को मोटरसाइकिलों पर बैठाकर किसी और मकाम पर ले जाया गया। अस्करीत पसंदों के चुंगल से बच निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि वह तखार जा रहा था कि अचानक उनकी बस को तालिबान ने रोका और उस पर सवार लोगों को यमरगामाल बना लिया। हालिया महीनों में तालिबान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना असर रसूख कायम किया है, जबकि हालिया हफ्तों में उन्होंने मुसाफिर बसों को रोक कर लोगों को अगवा करने का सिलसिला भी शुरू किया है। मंगल को देर गए मशरक़ी सूबे गजनी में हुक्काम के मुताबिक तालिबान ने दो कारों को रोककर उन पर सवार तमाम अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मरने वालों में मुतअद्दिद सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल थे। तालिबान की तरफ से इन दो ताज़ा वाकयात पर ताहाल रद्दअमल सामने नहीं आया है। तुर्की में शामी सरहद के नज़दीक एक पुलिस स्टेशन के बाहर कार बम धमाके में 3 पुलिस अफसर जां बहक हो गए हैं। तुर्क वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम ने बुध के रोज़ ये खबर देते हुए कहा कि कुर्द अक्सरियत वाले इस कस्बे मदियात में होने वाले इस हमले में 30 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म ने कुर्द अस्करीत पसंदों पर इसका इल्ज़ाम लगाया है। कुर्द वर्कर्स पार्टी या PKK जुनूब मशरक़ी तुर्की में ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की जद्दोजहद में तुर्क पुलिस और फौज को पिछले जुलाई से निशाना बना रही है। दारुलहुकूमत इस्तंबुल में मंगल को रोज़ इसी तरह के हमले में 11 अफराद मौत का शिकार हो गए थे, जिनमें 7 पुलिस अफसर भी शामिल थे। नाइजीरिया के एक बागी ग्रुप ने हुकूमत की उस बातचीत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है जो पाइपलाइनों पर हमलों को रोकने की गरज से तजवीज़ की गई थी। इन हमलों से मुल्क की तेल की पैदावार मुतासर हो रही है। नीजर डेल्टा एवेंजर्स ने बुध के रोज़ अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वह हुकूमत की किसी कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ग्रुप ने यह भी कहा कि उसने RMP-20 तेल के एक कुएं को धमाके से उड़ा दिया है जो शिमाली इलाके मर्री में شیورون کارپوریشن کی ملکیت تھا۔ ایونجرز نے ان متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جو جنوبی نائجیریا میں شیورون، شیل اور ای این آئی کی ملکیت والی تنصیبات پر کیے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان نقصانات نے تیل کی پیداوار میں کم از کم 25% کٹوتی کر دی ہے، جو نصف ملین بیرل روزانہ سے زیادہ ہے۔ سوڈان نے ایک مشتبہ شخص کو اٹلی کے حوالے کیا ہے جو مبینہ طور پر تارکین کی اسمگلنگ کے دھڑے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اٹلی کی پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ اریٹریا سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ مدھانی یدھیگو میرتھ کو مئی کے آخر میں خرطوم سے گرفتار کیا گیا۔ وہ پچھلے ایک سال سے انسانوں کی اسمگلنگ سے متعلق بین الاقوامی ادارے کو مطلوب تھا۔ اٹلی کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ میرتھ لیبیا سب صحرا کے راستے پر انسانوں کی اسمگلنگ کرنے کا سب سے بڑا سرغنہ تھا۔ سوڈانی فورسز میرتھ کو پکڑنے کے لیے اطالوی اور برطانوی فورسز کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے نیویارک کے شہر بروکلین میں کل رات سن 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار کی حیثیت سے اپنی پارٹی کی طرف سے نامزدگی یقینی بنا لی ہے۔ 8 برس پہلے ٹھیک اسی مقام پر انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار باراک اوباما کے حق میں اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں اس تاریخی موقع اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کلنٹن کے درمیان انتخابی مقابلے کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
مہینوں ورمانٹ کی سینیٹر برنی سینڈرز کی جانب سے غیر متوقع طور پر مضبوط چیلنج کا مقابلہ کرنے کے بعد ہلری کلنٹن نے منگل کی رات خود کو امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کی نامزدگی کے حصول کے لیے اس مقابلے کی فاتح قرار دیا۔
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
پہلی مرتبہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عورت ایک بڑی پارٹی کی طرف سے امریکہ کے صدر کے انتخاب کے لیے امیدوار نامزد ہوگی۔ امریکی ریاست نیو جرزی کے پرائمری انتخابات میں فتح حاصل کرتے ہی کلنٹن کو امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ کل منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں یہ پہلا مقابلہ تھا۔ کلنٹن نے سینڈرز کو بھی مبارکباد دی جو خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں اور جن کی انتخابی مہم میں معاشی عدم مساوات اور ایک عالمگیر ہیلتھ انشورنس جیسے مرکزی نکات نے لاکھوں ووٹروں خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ہلری کلنٹن نے کہا
And let there be no mistake. Senator Sanders, his campaign, and the vigorous debate that we've had
اور اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سینیٹر سینڈرز ان کی انتخابی مہم اور اجرتوں میں اضافے، عدم مساوات میں کمی اور ترقی کی جانب سفر کے بارے میں ہمارے تند و تیز مباحثے ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکہ کے لیے بہت مفید رہے ہیں۔ کلنٹن کی تاریخی فتح کے باوجود لاس اینجلس میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سینڈرز نے اپنے سیاسی انقلاب کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔
We are going to fight hard to win the primary in Washington DC.
ہم رواں دواں ہیں، ہم سخت جد و جہد کریں گے تاکہ واشنگٹن ڈی سی کا پرائمری انتخاب جیت سکیں، اور پھر ہم معاشرتی، اقتصادی، نسلی اور ماحولیاتی انصاف کے لیے اپنی جد و جہد پینسلوینیا کے شہر فلاڈلفیا تک لے جائیں گے۔ نامزدگی کے لیے مقابلے ختم ہونے کے بعد کلنٹن اب اپنی پوری توجہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز کر سکیں گی، جو اقلیتوں، خاص طور پر امریکہ کے ایک وفاقی جج کے خلاف جو نسلاً میکسیکن ہیں اور ٹرمپ کے کاروبار میں سے ایک کا مقدمہ ان کی عدالت میں زیر سماعت ہے، اہانت آمیز بیانات کی وجہ سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی جانب سے سخت ہدف تنقید بن رہے ہیں۔ پیر کی شب ایک تقریب میں اس تنازع پر براہ راست گفتگو سے گریز کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنا دفاع کیا۔
My goal is always again to bring people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down.
میرا مقصد ہمیشہ لوگوں کو مجتمع کرنا ہے، لیکن اگر مجھے کسی ایسی چیز کے لیے جدوجہد پر مجبور کیا جائے جس کی میں واقعتاً پرواہ کرتا ہوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہمارا ملک کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وائٹ ہاؤس کے لیے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کا اگلا مرحلہ جولائی میں سیاسی پارٹیوں کے قومی کنونشن ہیں، جن میں فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹک کنونشن میں ہلری کلنٹن اور کلیولینڈ میں ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے مغرب میں داعش کے زیر قبضہ علاقے فلوجہ میں عراقی فورسز نے بدھ کو مزید پیش قدمی کی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس اے پی نے عراق کے ایک سینئر فوجی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عراقی فورسز بدھ کو فلوجہ شہر کے کافی اندر تک پہنچ گئی ہیں۔ عراقی فوج نے اتوار کو فلوجہ شہر کے جنوبی حصے کو محفوظ بنانے کے بعد بدھ کی صبح پیش قدمی کی۔ اور جیسا کہ ابھی آپ ایک رپورٹ سن رہے تھے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن امریکہ کی تاریخ میں پہلی ایسی خاتون بن جائیں گی جنہوں نے کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی ممکنہ طور پر حاصل کی ہو۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیتھرین جپسن نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ گزشتہ عشروں کے پس منظر میں ہلری کلنٹن کا تشخص عام آدمی کی نظر میں کیسا ہوگا جب وہ صدارتی انتخاب کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں امیدوار ہوں گی۔ رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
ہلری کلنٹن طویل سفر اور دگ و دو کے بعد اس تاریخی لمحے تک پہنچی ہیں۔ آج کی رات فتح صرف ایک فرد کی نہیں ہوئی، یہ خواتین اور مردوں کی کئی نسلوں کی جیت ہے جنہوں نے اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے قربانیاں دیں۔ پہلے خاتون اول، پھر سینیٹر اور پھر وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں۔ ان برسوں میں کئی مشکل سال انہیں دیکھنا پڑے اور انہی مشکل وقتوں نے انہیں صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ مائیکل ایسوکوف ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کلنٹن بہت سمجھدار ہیں، وہ اپنے ارادوں میں پکی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتیں، وہ سیاسی جنگجو ہیں۔ آپ انہیں ایک نرم مزاج، نیک دل اور اچھا برتاؤ کرنے والے ایک دوست کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مضبوط سیاسی حریف موجود ہے۔ ایزیکوف وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے سابق صدر اور ہلری کلنٹن کے شریک حیات بل کلنٹن کے وائٹ ہاؤس کی ایک انٹرن مونیکا لیونسکی کے درمیان تعلقات پر سے پردہ ہٹایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کی میڈیا کے بارے میں تشکیق اور اپنے آپ کو زیادہ واضح کرنے میں تذبذب اپنے شوہر کے عہد صدارت کے دوران ہی پیدا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مس کلنٹن کے اس وقت جو سخت نظریات قائم ہوئے یا اپنی وزارت خارجہ کے دور میں پرائیویٹ ای میل سرور کا استعمال کرنے کے بارے میں جو ان کی تشکیق تھی، آپ ان میں ایک تعلق دیکھ سکتے ہیں۔ اس ای میل کے استعمال نے انہیں کافی پریشان کیا ہے۔ پبلک لائف کی رکاوٹوں کے سبب ہلری کلنٹن کو اپنی شخصیت کے اظہار کا کم موقع ملا ہے۔ رون فورنیئر ایک صحافی ہیں، ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن ایک عمدہ خاتون تھیں، میرا مطلب ہے اچھے پیرائے میں وہ عمدہ خاتون تھیں، ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، وہ ناپ تول کے بات کرتی تھیں۔ رون فورنیئر 1980 کی دہائی سے ہلری کلنٹن کو کور کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن ایک مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہیں جن کی حصے مذہبی زبردست ہے۔ انہوں نے صنفی تعصب، بدعنوانی کے الزامات اور اپنے شوہر کی بے وفائی جیسے عوامل کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ مسٹر فورنیئر کے الفاظ ہیں کہ ان تجربات نے مس کلنٹن کو ایک بہتر امیدوار بنا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں بہتر ہونے کے لیے اور انہیں شکست دینے کے لیے آپ کو اسی طرح کا مقابلہ پسند، شفاف اور مزاح پسند ہونا پڑے گا۔ ہلری کلنٹن یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ فطری طور پر ایک سیاستدان نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود کو ایک قابل بھروسہ شخصیت ثابت کرنا ہوگا۔ رون فورنیئر کہہ رہے ہیں کہ جس قدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ناقابل بھروسہ بنا دیا ہے، ہلری کلنٹن نے بھی اسی قدر اپنی ساکھ خراب کی ہے۔ ہلری کلنٹن کو انتخابی سال میں خود کو ایک قابل بھروسہ امیدوار ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو قائل کرنا ہوگا کہ ان کے گزرے سال عوام کی نظر میں ان کی مضبوطی اور طاقت ہیں، نہ کہ کمزوری۔
She's a figure from another era and elections tend to be about the future.
مائیکل ایزاکوف کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مختلف دور کی شخصیت ہیں اور انتخابات مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں. انتخابات اس بارے میں ہوتے ہیں کہ چیزوں کو کون کس طرح سے تبدیل کرے گا, حرکت میں لائے گا. ہلری کلنٹن نے منگل کی رات اسی طرح کے خیالات کا اظہار یوں کیا.
So many of you feel like you're out there on your own.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میں سے کئی ایک یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ جہاں ہیں اپنے بل بوتے پہ ہیں, ان کی پشت پر کوئی نہیں ہے. جی ہاں, میں آپ کو سن سکتی ہوں, میری پشت پر کوئی ہے, میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں اور آپ کے صدر کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ آپ کی حمایت حاصل ہوگی. یہ تھے ہلری کلنٹن کے الفاظ. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
منگل کو صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. بعد میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے بھارتی لیڈر سے موسمیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں بھارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا تاکہ پیرس معاہدے پر باقاعدہ عمل درآمد ممکن ہو سکے. اس بارے میں تفصیلات آپ ہمارے آئندہ بلٹن میں سن سکیں گے. خبریں ختم ہوئیں. اب جبکہ ملاوی میں بہت سے چھوٹے کاشتکاروں کی اس سال کی مایوس کن فصل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے, ملک میں خوراک کی قلت کی صورتحال بدتر شکل اختیار کر رہی ہے. پورے جنوبی افریقہ میں گزشتہ سال سے النینیو کی موسمی صورتحال سے پیدا ہونے والی خشک سالی اور سیلابوں کے باعث 30 لاکھ لوگوں کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے. جنوب مشرقی ملاوی کے علاقے بلاکا سے وائس آف امریکہ کے لیمک میزینا کی رپورٹ کی تفصیلات.
بلاکا میں رہنے والی 47% آبادی خوراک کی قلت کا سامنا کر رہی ہے. یہ ملک بھر کے تمام متاثرہ اضلاع میں سب سے زیادہ شرح ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو اب دن بھر میں صرف ایک وقت کا کھانا میسر آتا ہے. آنے ماتے بولے 4 بچوں کی کفالت کرنے والی ایک تنہا ماں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ خشک سالی کی وجہ سے وہ اس سال مکئی کی فصل کی صرف 4 بوریاں ہی پیدا کر سکیں. وہ عام طور پر 25 بوریوں کی فصل حاصل کرتی ہیں. آنے ماتے بولے کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے باغبانی اور دوسری چھوٹی موٹی ملازمتوں پر انحصار کرتی ہیں. میرے بچے مشکلات کا شکار ہیں. ہم عام طور پر دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں. ہم دن میں 2 وقت کھانا صرف اسی روز کھا سکتے ہیں جب مجھے کسی دن مزدوری کی ادائیگی شکر کندیوں کی صورت میں کی جاتی ہے. تھامس بیسیک اس ضلع میں ایک ہیلتھ آفیسر ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی تعداد 4 گنا ہو چکی ہے.
The levels of malnutrition in Balaka are a bit alarming as compared to last year, the very same period, because last year
بلاکا میں غذائیت کی کمی کی سطح گزشتہ سال کے مقابلے میں قدرے تشویشناک ہے. گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ سطح لگ بھگ 12% تھی, لیکن اس سال یہ شرح تقریباً 52% ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگلے سال مارچ کے مہینے تک اگر اس شرح میں اضافہ ہوتا رہا تو صورتحال ہمارے کنٹرول سے قدرے باہر ہو جائے گی. بچوں میں غذائیت کی کمی کے اثرات پوری زندگی رہ سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی افزائش رک سکتی ہے اور طبعی بالیدگی میں تاخیر ہو سکتی ہے, اور اس سے بچے کے مستقبل میں روزی کمانے کی صلاحیت تک متاثر ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کا خوراک کا عالمی ادارہ بلاکا ڈسٹرکٹ میں صحت کے تمام 13 مراکز میں امدادی خوراک کے پروگراموں کی فنڈنگ کر رہا ہے. اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے ہر 2 ہفتے بعد مکئی اور سویا کا 4.5 کلوگرام کا آٹا وصول کرتے ہیں. کرسی کوامبا کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی 2 سالہ بیٹی کے لیے سویا کا آٹا حاصل کرنا اس لیے شروع کیا کیونکہ اس کا وزن اپنی عمر کی مناسبت سے کم تھا. وہ کہتی ہیں کہ اب میں کچھ بہتری دیکھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کے وزن میں 1 کلو کا اضافہ ہوا ہے اور اب اس کا وزن 6 کلوگرام ہے. عالمی ادارہ خوراک یا WFP کی کنٹری ڈائریکٹر کوکو اشیاما کہتی ہیں کہ ادارہ بلاکا کے کاشتکاروں کو اپنی فصلوں میں تنوع پیدا کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اگر انہیں یہ پیغام مل سکے کہ صرف مکئی ہی خوراک نہیں ہوتی اور کھانے کی دوسری چیزیں بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں جنہیں لوگ کھا سکتے ہیں, یہ وہ شعبے ہیں جن میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا موقع موجود ہے. ملاوی نے اپریل کے مہینے میں ایک قومی سانحے کا اعلان کیا تھا. اس وقت سے اب تک مارکیٹ میں مکئی اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں. ملاوی کی حکومت کا کہنا ہے کہ 8.4 ملین یعنی 80,40,000 لوگوں یعنی لگ بھگ نصف آبادی کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو پسند کی شادی کرنے کی سزا کے طور پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 18 سالہ لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. پولیس نے مستقبال روڈ پر پیش آنے والے اس واقعے کی چھان بین شروع کر دی ہے. انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی اموات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات درکار ہیں. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
لاہور میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز مست اقبال روڈ کی رہائشی 18 سالہ لڑکی کو اس کی ماں نے مبینہ طور پر اس بنا پر زندہ جلا دیا کہ نوجوان لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی. پولیس کے مطابق 2 روز پہلے اس لڑکی کے گھر والوں نے اس بہانے سے لڑکی کو گھر بلایا کہ اب روایتی طور پر اسی لڑکے سے اس لڑکی کی شادی کر دی جائے گی. تاہم جب یہ لڑکی گھر واپس آ گئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی ماں نے اس پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی، جس سے یہ لڑکی ہلاک ہو گئی. پولیس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ لڑکی کی ماں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور یہ کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے. اس نوجوان لڑکی نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے. تاہم پولیس نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کا ایک بھائی جو دبئی سے آیا تھا وہ گھر سے غائب ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں ایسے واقعات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی. عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ہم پنجاب کے سٹیٹسٹک دیکھیں تو آپ کو پچھلے سال میں ہر ڈسٹرکٹ سے 8 سے 9 عورتیں جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں. لاہور کے پاس جو 7 والا ضلع قصور ہے، پچھلے سال کی گورنمنٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال میں جو ہے 9 عورتیں آنر کی لنک کے نام پہ ماری گئی، غیرت کے نام پہ ان کو قتل کیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں جو ہے، اور ایون کہ لاہور جیسے شہر میں جو کہ جہاں پہ حکومت خود بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ عورتوں کے کو اور غیرت کے نام پہ قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد نہیں کرتے، اسلام میں تشدد منع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا تشدد ہے کہ آپ جو ہے عورتوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ہمارے جو قوانین ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں. ہمارے علماء اکرام اس طرح کے ایشوز پہ، اس طرح کی جب واقعات ہوتے ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہمارے علماء اکرام بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں.
معروف عالم دین مولانا طاہر اشرفی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پاکستان علماء کونسل نے تو پہلے ہی آج سے تقریباً 1 ماہ سے ہم یہ جو جمعہ آ رہا ہے، پہلا جمعہ، یہ تحفظ خواتین، حقوق خواتین کے حوالے سے پورے ملک میں پڑھایا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی. اپنی بساط کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک قانون حرکت میں نہ آئے اور مجرموں کو سزا نہ ملے، اس وقت تک جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے، اور یہ اسی طرح یہ جرم چلتا رہے گا.
قبل ازیں اسی ماہ مری میں 19 سالہ ایک اسکول ٹیچر لڑکی کو مبینہ طور پر اس لیے زندہ جلا دیا گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ سے 2 گنا عمر کے شخص سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر برس 1000 کے قریب عورتیں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM نے بدھ کے روز ہڑتال کی اپیل کی تھی، جو پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش گاہ کے باہر رینجرز کی موجودگی کے خلاف احتجاج تھا. پارٹی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ کو بند رکھا جائے. MQM کا دعویٰ ہے کہ رینجرز نے زبردستی کاروبار کھلوائے اور ٹرانسپورٹ جاری رکھنے پر مجبور کیا. MQM بدھ کے روز کراچی پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کر رہی تھی. سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق کسی کو بھی زبردستی شہر بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کراچی سے اس رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ شہزاد حسین۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بدھ کو یوم احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھنے کی اپیل کی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ روز رینجرز کی جانب سے سینئر پارٹی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کا محاصرہ کرنے کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز نے رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی کی گرفتاری کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ کامران فاروقی کو رینجرز کی جانب سے پیش ہونے کو کہا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی خط لکھا گیا اور ایم کیو ایم سے بھی اس سلسلے میں رجوع کیا گیا اور آخر کار رینجرز نے گزشتہ روز یہ کارروائی کی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سمیت متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے رینجرز کے اس طرز عمل پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا اور بدھ کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا،
متحدہ کی جو روایت رہی ہے ہڑتال کرانے کی، اب اس میں اس طرح کا دم خم نہیں رہا۔ اتنی آج کراچی میں اس ہڑتال کا کوئی اثر نہیں ہوا اور زندگی معمول پہ رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ رینجرز نے جو گزشتہ ایک سال سے آپریشن کیا ہے اس کے نتیجے میں جو ایم پی ایم کی عسکری فورس ہے اس پہ بڑی ضرب لگی ہے اور رینجرز نے ایک طرح سے ایک کراچی کے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس ہڑتال کی ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متحدہ کمزور پڑ گئی۔ متحدہ نے ابھی دو ضمنی الیکشن جیتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز نے کہا تھا کہ کسی کو زبردستی شہر بند کروانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق شہریوں سے کہا گیا تھا کہ زبردستی دکانیں اور ٹرانسپورٹ بند کروانے کی اطلاع پولیس کو دی جائے تاکہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ رینجرز نے زبردستی لوگوں کے پاس کاروبار اور ٹرانسپورٹ کھلوایا، جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہر میں مختلف مقامات پر رینجرز نے زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوششیں ناکام بنائیں اور اس سلسلے میں مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ستمبر 2013 سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا۔ اس بلا تفریق آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ جبکہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبے کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یونیورسٹی لا کالج کوئٹہ کے پرنسپل کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیرسٹر امان اللہ چکزئی اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے جب کام پر جاتے ہوئے مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے حملے کی چھان بین کا حکم دیا ہے، جبکہ بلوچستان میں وکلاء نے عدالتی کاموں کا بوائک آؤٹ کیا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک کالج کے پرنسپل کو قتل کر دیا۔ مرکزی شہر کوئٹہ میں بدھ کی صبح بلوچستان یونیورسٹی لا کالج کے پرنسپل امان اللہ اچکزئی گلی ترخا کے علاقے میں اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلے تو وہاں پہلے سے گات لگائے مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے بیرسٹر اچکزئی شدید زخمی ہو گئے اور جب انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل منظور سرور نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج کا انسیڈنٹ ہے یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس کو جتنا بھی کنڈیمن کیا جائے کم ہے۔ ہماری انویسٹیگیٹنگ ٹیم اس وقت موقع پہ موجود ہے اور اس نے کچھ یوزفل انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کر لی ہے۔ ہم اسپیشل ٹیمس کانسٹیٹیوٹ کریں گے جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کیس کو ہم پرائیورٹی پہ ورک آؤٹ کر لیں گے۔
پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچنے اور وہاں سے شواہد جمع کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ لا کالج کے پرنسپل کے قتل کے خلاف وکلاء نے بدھ کو عدالتی کارروائی کی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پولیس کو اس کے ذمہ دار عناصر کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان ایک عرصے سے تشدد اور شورش پسندی کا شکار رہا ہے اور یہاں دیگر صوبوں سے آ کر آباد ہونے والوں جن میں اساتذہ، وکلا، ڈاکٹر، حتیٰ کہ عام شہریوں کو بھی ادب بنا کر قتل کرنے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ سلامتی کے اس خطرے کے باعث بہت سے اساتذہ نے یہاں سے دیگر صوبوں میں تبادلے بھی کروا لیے تھے۔ گزشتہ دو سالوں کے دوران سیکورٹی کے مختلف اقدام اور شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت اس پسماندہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا، خاص طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر سطح پر لڑی جانی ہے اور فوجی، خفیہ اطلاعات اور سفارتکاری کے روایتی حربے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے میں کارگر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے شہری اور فوجی دہشت گردی کی لڑائی میں مارے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکیورٹی تعاون کو گہرا کیا جائے۔ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام کی ایک کوشش ہے۔ ان کے اس دورے کے بارے میں امریکی مبصرین کے تاثرات پر مبنی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں امان اظہر۔
2014 میں بھارت کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد سے نریندر مودی نے خارجہ امور کو جارحانہ طریقے سے بڑھاوا دیا ہے، جس کی ایک مثال ان کا حالیہ دورہ امریکہ ہے۔ امور خارجہ پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار امریکی صدر اوباما اور وزیر اعظم مودی کے درمیان دو سالوں میں اس ساتویں ملاقات کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مابین بڑھتی شراکت داری کا خطے کے دوسرے ممالک پر کیا اثر ہوگا، خصوصاً پاکستان پر۔ اس بارے میں وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمین کا کہنا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ واشنگٹن اپنی اسٹریٹجک حکمت عملی کا رخ پاکستان سے بھارت کی جانب موڑ رہا ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے ملٹری سپورٹ جاری رہے گی، شاید کم ہو جائے اور شرائط میں اضافہ ہو جائے، لیکن سپورٹ جاری رہے گی۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک امریکہ کے پاکستان کی ملٹری سے تعلقات ہیں، یہ الائنس دباؤ میں رہے گا۔ جنوبی ایشیا اور خصوصاً پاکستان اور بھارت پر نظر رکھنے والے ایک اور مشہور تجزیہ کار ڈاکٹر سٹیو کوہن کہتے ہیں، میرے خیال سے مودی سرکار بھارت کی دوسری حکومتوں کے مقابلے میں امریکہ کو پاکستان سے دور کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ دوری ابھی مکمل نہیں ہوئی اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مکمل طور پر ایسا چاہتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں بھارتی یہ نہیں جانتے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اعتبار سے ان کا فائدہ کیا ہے۔ ان کی اپنی حکمت عملی پاکستان کو تنہا کرنے میں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے جو بھارت کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اس دورے کے دوران گفتگو منظر عام پر نہیں آئی۔ بھارت کی جارحانہ خارجہ پالیسی پاک امریکہ تعلقات اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کو کیسے متاثر کرتی ہے، اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ امان اظہر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور منگل کے روز نریندر مودی کی ملاقات صدر اوباما سے وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ بعد میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے بھارتی لیڈر سے موسمیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں بھارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا تاکہ پیرس معاہدے پر باقاعدہ عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس سال کے اختتام سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پیرس میں ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے کی توثیق کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر بھارت اس معاہدے کی توثیق کرتا ہے تو اس پر 2020 کے حقیقی ہدف سے بہت پہلے عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں مودی سے ملاقات کی۔ ایک مختصر پریس بریفنگ کے دوران صدر نے اس سال کے شروع میں پیرس میں ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے تاریخی معاہدے کا ذکر بھی کیا۔ ان کے الفاظ ہیں،
We discussed how we can as quickly as possible bring
the Paris Agreement into force.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ ہم کس طرح جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے پیرس معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیں. ہم یہ کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی سے متعلق اخراجات جو بھارت کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ صاف توانائی اور شمسی توانائی تک رسائی حاصل کر سکے اور جس کا وزیر اعظم مودی نے ذکر بھی کیا ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے.
The agreements and memoranda that we reached, I think, reflect the seriousness with which both of us take.
ہم نے جن معاہدوں اور یاداشتوں پر اتفاق کیا ہے میرے خیال میں موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے متعلق سنجیدگی کی عکاس ہے. مودی کا کہنا ہے کہ دونوں ملک موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پر شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ معاہدے پر اتفاق ایک ایسا مضبوط اشارہ ہوگا کہ ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہیں. لیکن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ پیرس معاہدے پر بھارت نے بہت کم حد تک اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ضمن میں بھارت اور باقی دنیا کی جانب سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرہ ارض کو 2 ڈگری سیلسیس سے کم حدت پر رکھا جا سکے، جس کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین پر جانداروں کے لیے ضروری ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لوگوں کو اسلام میں انتہا پسندی کی جانب لے جانے کے کئی راستے ہیں، اگرچہ اس کے عوامل ملک سے ملک اور فرد سے فرد کے درمیان تنوع رکھتے ہیں، مگر مغربی بلقان کے ممالک میں جن میں البانیا، بوسنیا، کوسوو اور مقدونیا شامل ہیں، بعض عناصر مشترک ہیں جہاں ادارے محفوظ نہیں اور بیرونی دنیا سے پیسے اور اثر و رسوخ کے مواقع بہت کم ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے کیڈا کوسٹریکی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
فرانس اور بیلجیم میں اسلام پسندوں کے حملوں سے یورپ بے حد متاثر ہوا، مگر تشویش مغربی بلقان کے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ادریان شتونی نے مغربی بلقان میں انتہا پسندی کے عمل کے بارے میں لکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے بڑی تعداد میں جنگجو شام اور عراق جا رہے ہیں، جس پر تشویش پائی جاتی ہے.
There is a lot of individuals who travel or are radicalized by their own peers.
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفر کرنے یا اپنے دوستوں کی وجہ سے انتہا پسند ہو گئے ہیں، چنانچہ ان کے اپنے دوستوں نے انہیں انتہا پسند بنا دیا ہے، ان کے اپنے بہن بھائیوں نے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. سن 2011 سے اب تک اندازاً 1000 جنگجو مغربی بلقان سے مسلم عسکریت پسند گروپوں میں شامل ہو چکے ہیں. یورپ اور یوریشیا کے لیے یو ایس اے آئی ڈی کے معاون ایڈمنسٹریٹر تھامس میلیا کہتے ہیں کہ انتہا پسندی معاشی اور معاشرتی ترقی پر توجہ نہ دینے سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور بعض کمیونٹیز میں اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. ان کے الفاظ،
انٹرنیشنل انفلوئنسز ہیو پشڈ پیپل ان دی رانگ ڈائریکشن، ریڈیکلائزنگ دیم اینڈ پشنگ دیم ٹو مور ایکسٹریم ویوز آف اسلام.
بعض دفعہ بین الاقوامی اثر و رسوخ ان لوگوں کو غلط سمت میں دھکیل دیتا ہے جہاں وہ انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور اسلام کے بارے میں انتہا پسند نظریات اپنا لیتے ہیں. ہم نے ایسا کئی ملکوں میں دیکھا ہے، خاص طور پر البانیا، کوسوو میں اور بوسنیا کے کچھ حصوں میں. اخبار نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں خبر دی ہے کہ سعودی پیسے اور اثر و رسوخ نے کوسوو میں کبھی جو بردبار مسلم معاشرہ تھا اسے، اخبار کے الفاظ میں، اسلامی انتہا پسندی کی ایک شکل میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہابی فرقے کے فروغ سے جو سعودی عرب میں قدامت پسند اسلامی نظریات رکھتا ہے، جہادیوں کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے. کوسوو اور دیگر ممالک نے اسلام میں انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے اقدامات کیے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں نازک معاشرے اب بھی خطرے کی زد میں ہیں. یورپ میں تارکین وطن کے بحران سے یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوا ہے. بلقان کا راستہ مغربی یورپ پہنچنے کا مرکزی راستہ بنا ہوا ہے، اور جنگوں سے بھاگ کر آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے یورپی یونین کے پاس بلقان کے دیگر مسائل سے نمٹنے کے وسائل اب کم رہ گئے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاپوا نیوگنی کے دارالحکومت پورٹ مورسبی میں بدھ کے روز احتجاجی طلبہ پر پولیس کی فائرنگ سے 20 افراد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ یونیورسٹی کے کیمپس پر اس وقت پیش آیا جب طلبہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم پیٹر اونیل استعفیٰ دیں، جنہیں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے. پولیس نے طلبہ کو روکنے کے لیے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور فائرنگ سے پہلے طلبہ پر آنسو گیس پھینکی۔ حکام نے بدھ کے روز کے احتجاج پر کسی جانی نقصان کی تردید کی ہے۔ وزیراعظم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کے ایک چھوٹے سے گروپ نے پولیس پر پتھر پھینکے، جس نے پولیس کو اشتعال دلایا اور جواب میں آنسو گیس اور انتباہی گولیاں چلائی گئیں۔ وزیراعظم اونیل پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قانونی فرم کو لاکھوں ڈالر کی ادائیگیوں کی اجازت دی۔ وزیراعظم اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے بدھ کے روز براہ راست اس اطلاع کی تصدیق سے انکار کیا کہ شمالی کوریا نے پلوٹونیم کی تیاری دوبارہ شروع کر دی ہے، لیکن کہا کہ وہ تازہ نقل و حرکت کو شدید تشویش کے ساتھ بغور دیکھ رہا ہے۔ کوریائی اتحاد کی وزارت کے ترجمان جیانگ جون ہی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ ایک جانی ہوئی حقیقت ہے کہ شمالی کوریا مزید پلوٹونیم حاصل کرنے کے لیے متعدد عملی اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان اس معاملے پر قریبی رابطہ ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کے نام ظاہر نہ کرنے والے عہدیداروں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا خارج شدہ جوہری ایندھن سے یونگ بیونگ کی تنصیب پر پلوٹینیم تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جنوب مغربی ریاست مشیگن میں اس وقت 5 سائیکل سوار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے جب ایک پک اپ ویگن سائیکل سواروں کے گروپ میں جا گھسی۔ یہ حادثہ مشیگن کے ایک دیہاتی قصبے کلامازو میں پیر کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے پیش آیا۔ کلامازو کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر جیفری ایس گیٹنگ کے مطابق 50 سالہ ویگن ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 5 سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ دیگر 4 کو ہسپتال لے جایا گیا۔ گیٹنگ کے مطابق زخمی اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو اطلاع دیے جانے سے قبل ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک سائیکل سوار کی حالت نازک ہے جبکہ ایک اور کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزارت خارجہ نے تاریخ جیدار گروپ یا ٹی ٹی جی اور جماعت الدعویٰ القرآن یا جے ڈی کیو کو خصوصی عالمی دہشت گرد گروپ نامزد کیا ہے۔ یہ نامزدگی ایسے غیر ملکی افراد یا گروپس پر عائد کی جاتی ہے جو اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں اور ارادوں کے ذریعے امریکہ اور امریکیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ان نامزدگیوں کے نتیجے میں وہ تمام املاک جن کا تعلق جے ڈی کیو اور ٹی جی جی سے ہے اور وہ امریکہ یا اس کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے اور تمام امریکی شہریوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ ان دونوں گروپوں سے کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے۔ ٹی جی جی کا تعلق پاکستانی طالبان سے ہے جو پاکستان کے علاقے درہ آدم خیل میں قائم ہے۔ ٹی جی جی کئی جان لیوا حملوں میں ملوث ہے، ان میں دسمبر سن 2014 میں پشاور آرمی اسکول میں قتل عام کا واقعہ بھی شامل ہے جس میں تقریباً 132 سے زیادہ طلبا اور 9 اسٹاف ممبر جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین جان لیوا دہشت گرد حملہ تھا۔ ٹی جی جی کے لیڈر عمر منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جنوری سن 2016 میں چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ان تباہ کن حملوں کے علاوہ ٹی ٹی جی نے سن 2010 میں شمالی وزیرستان سے ایک برطانوی صحافی کو اغوا کیا تھا اور سن 2008 میں پولینڈ کے ماہر ارضیات پیٹر اسٹانزاک کو پاکستان کے علاقے اٹک سے اغوا کر کے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ جے ڈی کیو دہشت گرد گروپ پشاور اور مشرقی افغانستان میں قائم ہے۔ اس نے سن 2010 میں طالبان کے اس وقت کے ملا امیر کی اطاعت قبول کی تھی اور اس کا ایک طویل عرصے سے القاعدہ اور لشکر طیبہ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ جے ڈی کیو کئی حملوں کا ارتکاب کر چکا ہے جن میں 1910 میں برطانوی امدادی کارکن لنڈا نارگروو کا اغوا بھی شامل ہے۔ انہیں افغانستان کے صوبے کونر سے اغوا کیا گیا تھا۔ پابندیوں کا نفاذ دہشت گردوں کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ اس اقدام سے امریکہ نے امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو آگاہ کیا ہے کہ ٹی جی جی اور جے ڈی کیو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دہشت گردی کی نامزدگی کے ذریعے حکومت دہشت گردوں کی کارروائیوں کو تہ و بالا کرنے کے لیے مربوط اقدامات کر سکتی ہے، جس میں امریکی مالیاتی نظام تک ان کی رسائی کو مسدود کرنا اور امریکی قانون نافذ کرنے کے لیے اقدامات کی راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ امریکہ دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو تشخیص بام اور یکو تنہا اور ان کے خلاف پابندیاں بدستور عائد کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ماہ رمضان اور نیا ٹی وی سیریلز، تفصیلات فکر و فن میں۔
تم میری انسلٹ نہیں کر سکتی
اور تم میرے ساتھ چیٹ کر سکتے ہو۔
میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا،
محبت کرتا ہوں میں تم سے۔
کیسی بے قراری تھی، کتنی بے سکونی۔
پاکستان میں رمضان کا آغاز اپنی روایتی گہما گہمی کے ساتھ ہو گیا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جہاں عام لوگوں کے معمولات زندگی بدلے، وہیں ٹی وی چینلز کی نشریات نے بھی روپ بدل لیا۔ اب ٹی وی چینلز پر رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ انہی پروگراموں میں سے ایک دیکھو چاند آیا ہے، جو یکم رمضان سے روزانہ رات 11 بجے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔
بن گیا ہے ایک رشتہ، جڑ گئی دو تقدیریں، تم سے مل کے خوابوں کو مل گئی ہے تعبیریں۔ زندگی کی راہوں میں ہم سفر بنے ہو تم، میری خوش نصیبی ہے۔
اس ڈرامے کی کہانی، کرداروں اور کاسٹ کو متعارف کرانے کے لیے کراچی میں باقاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس ڈرامے سے منسلک تقریباً ہر فرد شریک تھا۔
دیکھو
چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دیکھو چاند آیا کی کہانی رمضان کی مناسبت سے لکھی گئی ہے، جس میں ایثار اور اصولوں کی پاسداری کے رنگ نمایاں ہیں۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر، اداکاری اور ماڈلنگ کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھنے والے اعجاز اسلم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دیکھو چاند آیا میں آپ کو ہر روز ایک نئی قسط میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، اور یہی اس ڈرامے کی انفرادیت ہے۔
اتنے پاس ہو کے بھی دوریاں کیوں رہتی ہیں، غم کسے
اسے ڈائریکٹ کیا ہے نجف بلگرامی نے، اور کاسٹ میں شامل ہیں ساجد حسن، سارا خان، فواد جلال، عائشہ تور، نوید رضا، ندا ممتاز اور سنبل شاہد۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔